الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی یہ ان کا پورا نام ہے حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک ہے سنن ابی داؤد اس کتاب کی ترتیب دینے والے یہی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے چن کر کوپٹ کر کے 4,800 حدیثیں اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر مختلف عنوانات کے ماتحت مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی پھر ایک جملہ فرماتے ہیں وَيَكْفِ الْإِنسَانَ لِدِينِهِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ ایک آدمی کے دیندار بننے کے لیے اس پورے ذخیرہ حدیث یعنی 500,000 احادیث میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں اگر کوئی آدمی ان کو اختیار کر لے اور ان پر عمل کا اہتمام کر لے تو گویا اس کی نجات کے لیے اس کی دینداری کے لیے کافی ہو جائے گی ان 4 احادیث میں سے ایک تو ہے انما الاعمال بالنیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کی شروعات میں اسی حدیث کو پہلے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی آدمی جیسی نیت کر کے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یہ آگے پوری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ بھی بالکل واضح ہے اور صاف صاف ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا وہ بھی بالکل واضح اور صاف ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان امور کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، حلت والی کوئی علت بھی پائی جاتی ہے، حرمت والی بھی، جن کو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ہاں، جو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم کے اندر پختگی حاصل کی ہو، وہ البتہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا یکون المرء مومنا حتی یرضا لاخیہ ما یرضا لنفسہ، کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی، یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ گویا حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار حدیثوں کو پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ بتلایا۔ امام ابو حنیفہ، ان سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد کو جو نصیحت فرمائی، اس میں بھی امام صاحب نے پورے ذخیرۂ حدیث کا نچوڑ پانچ حدیثوں کو بتلایا تھا، جن میں چار یہ ہیں۔ پانچویں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بہرحال یہ چار حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جن کے متعلق گویا امام ابو داؤد جیسا شخص، جن کی جلالت شان اور جن کا اونچا مرتبہ علم حدیث کے اندر مسلم ہے، محدث موسیٰ ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داؤد کو دنیا کے اندر علم حدیث کے لیے اور آخرت کے اندر جنت کے لیے پیدا فرمایا، اور محدث محمد ابن اسحاق صغانی اور محدث ابراہیم حربی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، انہوں کے پاس جب امام ابو داؤد کی یہ کتاب سنن ابو داؤد پہنچی ہے تو اس کو دیکھ کر ان دونوں بڑے محدثین نے یہ جملہ فرمایا کہ امام ابو داؤد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا گیا جیسے حضرت داؤد علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کیا گیا تھا، گویا اللہ نے اس فن کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا۔ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ اس زمانے میں کاغذات وغیرہ رکھنے کے لیے جیب جو ہے وہ آستین کے اندر ہوا کرتی تھی، تو ان کی ایک آستین جس میں وہ جیب تھی وہ تو بڑی تھی، ہوتی تھی، اور دوسری آستین جس میں جیب نہیں وہ چھوٹی، کہ اس میں کیا ضرورت ہے۔ یہ گویا یہ فضول خرچی ہے اگر اس کو بلا وجہ بڑا بنانا. ایک مرتبہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا, اس کو آئی چھینک, اور چھینک آنے پر اس نے کہا الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو چھینک آوے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے, اور جو آدمی اس کی اس الحمدللہ کو سنے اس کو چاہیے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے. چھینک کھانے والے کے لیے الحمدللہ کہنا تو سنت ہے, واجب نہیں. نہیں کہے گا تو گنہگار نہیں ہوگا, لیکن اس جس نے الحمدللہ کہی سننے والے کے لیے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا. تو ایک آدمی کنارے پر کھڑا تھا, وہاں سے امام کی ایک کشتی, بڑی کشتی تھی, گزری جہاز وہ, اور اس کو آئی چھینک, اس نے کہا الحمدللہ. اب یہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں اس سے پہلے ان کا جہاز تیزی سے آگے نکل گیا. ایک بات اور بھی یاد رہے کہ یہ چھینک کے چھینک کھانے والی کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا, یا سلام کرنے والے کی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے دونوں, لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس نے سلام کیا ہے یا چھینک کا ہی ہے اس کے کانوں تک آواز پہنچے, چونکہ اس کا حق ہے. آواز پہنچے گی وہ سنے گا تو یہ حق ادا ہوگا. آپ اپنے من کے اندر بول لیں گے یا آہستہ اتنا بولیں گے کہ اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا. تو امام ابو داؤد جس جہاز میں سوار تھے وہ ذرا تیزی سے چل رہا تھا, تو اس نے جب چھینک کھانے کے بعد الحمدللہ کہا اور یرحمک اللہ کہنے کا وقت آیا تو وہ جہاز اتنا دور جا چکا تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا کہ اب میں یرحمک اللہ کہوں گا تو جو ہے اس کی تک آواز پہنچے گی نہیں. پھر آگے اس چھینک میں یہ بھی ہے کہ جب دوسرا آدمی یرحمک اللہ کہے تو چھینک کھانے والا اس کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور تمہارا حال درست فرمائے. یہ تیسری دعا ہے جو چھینک کھانے والا اس کو دے گا. بہرحال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر میں اب اس کو جو ہے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہوں تو آواز پہنچے گی نہیں, چنانچہ انہوں نے اس بڑی کشتی میں سے ایک چھوٹی کشتی, جیسے آج کل ہوائی جہازوں میں بڑے اسٹیمروں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ان کو دریا میں ڈال کر اس سے کام لیا جائے ضرورت پیش آوے. تو اس زمانے میں بھی یہی تھا, وہ بڑا جو جہاز تھا اس کے اندر چھوٹی کشتی بھی ہوتی تھی, ایک دو آدمی سوار ہو سکیں ایسی, اور چپو سے چلائی جاتی تھی. چنانچہ وہ کشتی ایک درہم میں خریدی, کرائے پر لی, اور نیچے اتار کر اس میں سوار ہو کر کنارے کے قریب جا کر اس کو جواب میں کہا یرحمک اللہ, اور پھر واپس آ کر اپنے جہاز میں سوار ہو گئی. اسی خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, وہ اصل فرشتہ تھا کہ امام ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی. تو بہرحال یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث کے اندر مقام بڑا اونچا ہے. میں تو اصل یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے پورے ذخیرۂ حدیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے خلاصے کے طور پر ان چار احادیث کو پیش کیا ہے. ان میں ایک حدیث وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے. گویا امام ابو داؤد جو فرماتے تھے یکفل انسان لے دین ہی، ایک آدمی کی دینداری کے لیے چار حدیثیں کافی ہیں، گویا دیندار کوئی بننا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو لایانی سے بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ لایانی کیا ہے؟ لایانی کا مطلب یہ ہے ایسی بات اور ایسا کام جس کا نہ تو دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی بیکار اور آخرت کے اعتبار سے بھی بیکار چیز، ایسی بات کو وہ بات بھی لایانی کہلائے گی اور ایسا کوئی کام ہے تو وہ بھی لایانی کہلائے گا کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوتا ہو دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جب پہلا سفر ہوا تھا، یہاں حاضری ہوئی تھی افریقہ میں، تو ایک مرتبہ کسی صاحب کے گھر پر حضرت تشریف لے گئے تو ان کے جیسے آج کل ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ داخل ہوئے تو وہاں جہاں زینہ تھا وہاں ایک بڑا جو ہے پوجا نما پوٹ رکھا ہوا تھا۔ حضرت نے اس کو دیکھ کر صاحب خانہ سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا یہ پوٹ ہے۔ کہا کیا کام آتا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی نمائش کے لیے ہے، شو کے، جیسے شو کیس میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، نام ہی اس کا شو کیس ہے کہ دکھلانے کے لیے، کسی کام کی نہیں ہے، نہ دنیا کے کام کی ہے نہ آخرت کے کام کی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بڑا جامع عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لایانی جو ہے بات ہوا کرتی ہے، کوئی کام ہوا کرتا ہے، چیزیں بھی لایانی ہوتی ہے، یہ آج پتہ چلا۔ تو حقیقت تو یہ کہ اب تو یہ لایانی کا سلسلہ گھروں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اب تو جو نئے مکانات تعمیر ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ جو ہے فرنیچر کی ترتیب دینے والا، اس کا نقشہ بنانے والا انٹرنل کیا کہتے ہیں آرکیٹیکٹ، انٹرنل آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، انٹیریئر آرکیٹیکٹ، جو مکان کے اندر ساری ضرورتیں آ چکی ہیں لیکن فقط مکان کے اندر زیب و زینت اور شو کے لیے کیسا، یعنی ٹیبل کس طرح کا رکھیں گے اور جو ہے کرسی کہاں ہوگی اور کیا ہوگا، لوگ اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرتے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے صورت میں بتایا، ان کے جو ہے خاندان کے لوگ جو ہے بلڈرس ہیں، مکان تعمیر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں دو باپ بیٹا ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جو ہے یہ فلیٹ خریدے ہیں دو، اور گویا دو دو کروڑ کا ایک ایک فلیٹ، وہاں قیمت بہت بہت ہی کا، فلیٹ کی قیمت تو دو دو کروڑ لیکن اندر فرنیچر اور یہ انٹرنل انٹیریئر یہ جو ہے پانچ پانچ کروڑ۔ میں تو سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ دیکھو یہ پیسہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم لوگ کس طرح ضائع اور برباد کرتے ہیں، کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں، جہاں حضور حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہ نے احادیث کا یہ بیان کیا ہے، اس میں ایک حدیث پیش کی ہے، لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور انسان کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان پانچ سوالات میں سے دو سوال عن مالہ من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے متعلق دو سوال، ایک سوال تو یہ کہ کہاں سے اس نے اس کو کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر خرچ کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ حلال طریقے سے کمایا، مول صاحب اب ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اس کو کیا کریں، خرچ کریں۔ شادیوں کے اندر باقاعدہ منڈپ بناتے ہیں تو اس کے اندر لاکھوں روپیے استعمال کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہے تو ایک ایک آدمی جس کو دعوت دی گئی ہے ایک ایک آدمی کے اوپر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب مال کے متعلق ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. جب اسلام جو ہے وہ وضو جیسی عبادت, نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور یہ نماز کے لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کا ذریعہ بنتی ہے, اس کے اندر پانی کے استعمال کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور انہوں نے کچھ زیادہ پانی, ویسے تو اس زمانے میں پانی ہی کوئی زیادہ مقدار میں ہوا کرتا نہیں تھا, بہت قلت تھی پانی کی دور نبوت کے اندر وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں, وہاں وہ پانی کچھ زیادہ استعمال کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ما حاضر صرفو یا سعد, اے سعد یہ پانی کی فضول خرچی کیسی, یعنی اتنا زائد استعمال کیوں کرتے ہو؟ تین مرتبہ دھونے کا حکم ہے نا, کوئی آدمی چار مرتبہ دھوئے گا تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی, اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبیہ کی, چونکہ معاملہ وضو کا تھا اس لیے وہ صحابی یوں سمجھ رہے تھے کہ وضو ہے عبادت ہے تو اس کے اندر تو شاید آدمی اگر کچھ زیادہ خرچ کر لے تو ثواب زیادہ ہی ملنا چاہیے نا, آدمی یوں سوچتا ہے. اس لیے انہوں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ افل وضو صرف, کہ اللہ کے رسول کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہے, یعنی کوئی آدمی زیادہ استعمال کر لے پانی کو تو منع ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولو کنت علی نہر جارین, جی ہاں اگر بہنے والی نہر پر بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو تو بھی اگر ضرورت سے زیادہ تم نے پانی استعمال کیا تو یہ اسراف اور فضول خرچی میں شمار ہوگا اور تم گنہگار قرار دیے جاؤ گے. تو جب اسلام وضو جیسی عبادت میں اس کی اجازت نہیں دیتا تو دوسری چیزوں میں کیسے ہوگا؟ تو بہرحال میری بات تو اس پر چل رہی تھی کہ وہ لایانی, عام طور پر کتابوں میں لایانی کا مطلب دو چیزیں بتلائی جاتی ہیں, ایسی بات آدمی اپنی زبان سے نکالے جس بات کا کوئی فائدہ نہ تو دین کے اعتبار سے ہو اور نہ دنیاوی اعتبار سے ہو, وہ لایانی کہلاتی ہے. جماعت میں جاتے ہیں تو چھ نمبر ہیں, اس میں ایک اضافہ ہے ترک لایانی, کہ گویا ان چھ کاموں کے ساتھ آدمی اس کا بھی اہتمام کرے کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچا رہے. تو لایانی ایک تو بات, جس بات کا دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو, ایسی بات کو لایانی کہتے ہیں. ذرا میں واقعے سے مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں. ایک بزرگ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک نیا مکان بنا ہوا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کب بنا؟ بس پوچھنے کو تو پوچھ لیا, زبان سے نکل گیا یہ سوال, ساتھ ہی ساتھ فوراً ان کو یہ احساس ہوا یہ سوال میں نے بیکار کیا. ظاہر ہے اس سوال کا اگر جواب مل بھی جائے تو اس سے دنیا کا کیا فائدہ اور اس سے آخرت کا کیا فائدہ؟ تو فوراً ان کو جو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس پر وہ اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے ایسا فضول سوال کیوں کیا؟ اب اس کی سزا میں ایک سال کے روزے رکھوں گا. حالانکہ وہ کوئی گناہ کا لفظ نہیں نکالا تھا, فضول بیکار لفظ تھا, لیکن ان حضرات کے یہاں ایسا کتنا زیادہ اہتمام تھا ایسی فضول چیز سے بچنے کا. حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق فضائل صدقات میں آپ نے پڑھا ہوگا, ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ان کے کمرے میں اوپر چھت کی طرف دیکھا تو ایک کڑی ہے نا لکڑی, جن لکڑیوں کے اوپر چھت ہوتی ہے وہ گجراتی میں بلی کہتے ہیں اس کو, وڑی, تو وہ اس کو کڑی کہتے ہیں, وہ اتنی موٹی ہوتی ہے گول اور اسی کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے پرانے زمانے کے جو مکانات ہوتے ہیں, تو اس کی ایک کڑی جو ٹوٹی ہوئی تھی, اس آدمی نے اوپر دیکھ کر کے حضرت سے کہا کہ آپ کے کمرے کی یہ کڑی टूटी हुई है। तो जवाब में उन्होंने फरमाया 20 साल से मैंने उतर नहीं देखा, फजूल निगाह से भी वो अपने आप को बचाने का एहतमाम करते। हम तो बैठे होंगे तो हमको चैन नहीं पड़ता जब तक यूं ना देखें, यूं ना देखें, उधर ना देखें। मस्जिद में बैठे होंगे तो भी, और कुरान पढ़ रहे होंगे ना, कुरान पढ़ रहे होंगे तो भी कोई आके बजा बराबर बैठा होगा तो कुरान पढ़ना छोड़ करके यूं देखेंगे। ये हमारा मिजाज बन गया है, ये फजूल निगाह, उसको भी वो हजरात बर्दाश्त करते नहीं। ये लायानी में, ये सब लायानी की किस्में बतला रहा हूँ मैं आपको। तो बहरहाल ये हम एक तो लायानी बात हुई और एक हुआ लायानी काम। आदमी जो काम करता है उन कामों में बास काम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर न तो दुनिया का कोई फ़ायदा है न आखिरत का फ़ायदा, तो वो कहलाता है लायानी काम। तो अब गोया किसी भी आदमी के कामिल ईमान मोमिन ईमान वाला बनने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ऐसी दोनों चीज़ों से बचाए, बल्कि आज जैसे मैंने कहा तीनों चीज़ों से बचावे, लायानी बात से भी, लायानी काम से भी, और लायानी चीज़ों से भी। समझा कि जब तक इनसे अपने आप को बचाएगा नहीं वहाँ तक गोया वो उसका ईमान और इसका इस्लाम जो है बढ़िया कहलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो अब गोया अब आप देख लिया आजकल हमारा मिजाज क्या बन गया है, बैठे हैं तो बस चर्चा हो रहा है, सियासी बातें, दो आदमी जहाँ बैठ गए, चार आदमी बैठ गए तो चर्चा। आजकल जितने भी दुनिया के अंदर मसाइल चलते हैं, भाई शाम में यूँ हुआ, इराक में यूँ हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं, हमें अपने भाइयों की हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन ये एक एक घंटा, हलब का ये हाल हो रहा है, शाम का ये हाल हो रहा है, एक घंटा बहस तो करेंगे लेकिन इन बहस करने वालों में से किसी एक को भी पूछ लो कि एक घंटा आपने इस बहस में डाला लेकिन कभी एक मिनट के लिए हाथ उठाकर दुआ की इनके वास्ते? आपकी इस एक घंटे की बात से उनको क्या फ़ायदा पहुँचा? उसके बजाय अगर एक मिनट के लिए दुआ करते अल्लाह ताला से तो बहरहाल फ़ायदा पहुँच कर रहता, अल्लाह ताला से अर्ज़ करना है। तो ये चीज़ें जो है, हकीकत तो यह है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को बेकार काम में, एक मोमिन की शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया के अंदर भेजा है तो वो दुनिया के अंदर उन्हीं चीज़ों को इख्तियार करे जो उसके लिए ईमान के एतबार से उसके वास्ते फ़ायदे की समझी जाती। एक ताजिर होगा, दुकानदार, दुकान के टाइम पर कोई भी आएगा बड़े से बड़ा, तिजारत की कोई बात अगर है लेन देन की तो करेगा, लेकिन दूसरी कोई बात अगर कोई करेगा तो वो उसकी बात को सुनेगा भी नहीं, जवाब तो क्या देना। एक ताजिर को अपनी तिजारत के औकात के अंदर किसी से ऐसी बेकार बात, अपनी काम के अलावा की बात करने की फुर्सत नहीं है। एक जो है और कोई आदमी है अपने ऑफिशियल कामों के अंदर मशगूल है, कोई इसके उस वक्त तक पहुंच जाएगा वो इसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आजकल तो वकील लोग खाली 5 मिनट की कितनी बड़ी फीस लेते हैं आप जानते हैं, हजारों और लाखों की फीस। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक मामला था तो वो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेश करना चाहते थे, तो उन्होंने एक दूसरे यहाँ के वकील के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने वाले वकील से जो है पूछा, तो उसने कहा कि मैं 10 मिनट, लेकिन उसके आपको 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, 10 मिनट वक्त दूंगा और 1 मिनट भी ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा, फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हो लेकिन ये फीस अदा करनी पड़ेगी। ये यानी गोया वो हजरात अपने अवकात को इस तरह वसूल करने का अहतमाम करते हैं, और हम हैं कि अपने अवकात को क्या करते हैं, ज़ाय। क्रिकेट चल रही है, मैच चल रही है, वर्ल्ड कप का सिलसिला है, ओ ऐसी बातें हमारे मुसलमान नौजवान, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप देखो ऐसे उनके तेवर कैसे बदल जाते हैं, एक टीम का एक दूसरा हिमायती है दूसरा, और आस्तीन चढ़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने की भी नौबत आ गई। क्या मिला भाई आपको? हालांकि यही क्रिकेट आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि ये लोग फिक्सिंग करते हैं, یعنی گویا ان کا یہ ہارنا اور جیتنا یہ بھی ایسا ہی ہے, ان کی ہار جیت کے لیے تو ہم جان دے رہے ہیں اور یہ پیسے کھا رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی حماقت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں, ہمارے اس مجمع میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں, اپنے ان غلط شوق کو چھوڑو. یہ اس کے بحثوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یہ کرکٹ کے میچ آپ دیکھیں گے, فٹ بال کے میچ دیکھیں گے, تو ان کھلاڑیوں کی محبت دل میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ, جس کھلاڑی کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے, کوئی دوسرا آدمی اگر اس کے اگینسٹ میں اس کے خلاف ایک جملہ بولے گا نا, تو یہ ہمارا نوجوان اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار, اس کے باپ کو دو گالیاں دے دے گا تو وہ چپ رہے گا, لیکن اس کھلاڑی کے متعلق کچھ کہے گا تو آستین چڑھائے گا. ایسی محبت اس کے دل کے اندر گھر چکی ہے, گھر کر چکی ہے. یہ کھلاڑی کون ہیں؟ کوئی بڑے بزرگ ہیں, اہل اللہ ہیں؟ نہیں, ان کی بڑی تعداد تو وہ ہیں جو کافر ہیں, ہے نا, کافر ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ بھی کون سے اہل اللہ ہیں؟ ان کی بڑی تعداد تو وہ ہے جو فاسق ہے. تو کفار اور فساق کی محبت اپنے دل کے اندر جمانا, یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے. یہ آدمی کے ایمان کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے. ہمارے نوجوان انہی کھلاڑیوں کی محبت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ان کا لباس, ہمارے ان نوجوانوں کا لباس, ان کی چال ڈھال, ان کے بولنے کا انداز, رفتار گفتار, یہ سب کیسی. کوئی جا رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کوئی نیا آدمی نہیں جانتا, وہ تو یہ کہ ایسا کیوں چلتا ہے, تو جو جانکار ہے وہ بتائے گا وہ فلانے کی اسٹائل ہے. ارے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسٹائل ہمارے گھر میں, ہمارے دل میں کیا ہونی چاہیے, گھر کر جانی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے پاس, مکہ والوں کے پاس اپنا نمائندہ اور ایلچی بنا کر ایک پیغام میسج لے کر کے بھیجا تھا. ان کے قبیلے والوں نے ان کی حمایت کی, وہ آئے ان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, چونکہ بڑا خطرہ تھا, تو ہاں تم اپنا کام کرو. جب ان کو لے کے جا رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہے, یہاں تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ پنڈلی کا جو گوشت ہے اس کے آدھے حصے تک, ان کی لنگی ایسی تھی. اور اس زمانے میں مکہ والوں کا اسٹائل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ لنگی اتنی نیچی پہنتے تھے کہ ٹخنوں سے بھی نیچے بلکہ زمین کے ساتھ لگے اور گھسٹتے, گھسٹنے لگے, ایسی پہنا کرتے تھے. وہ ان کا فیشن تھا. کس کا؟ مکہ والوں کا. اگر کوئی آدمی ذرا اونچی پہنے تو اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ حقیر سمجھتے تھے, اس کو ذلیل سمجھتے تھے. جیسے آج کل کے جو اسٹائل ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ اگر آج جو ہے آدھی پنڈلی پر جو ہے پائجامہ یا لنگی پہن کے نہیں گئے, سب کیا کریں گے, وہ حقیر سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ کیا, یہ کون آ گیا, کہاں سے آ گیا. میں تو کہتا ہوں بھائی دیکھو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو حضرت عثمان کی لنگی آدھی پنڈلی پر تھی, تو ان کے خاندان والوں نے کہا عثمان تم تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھریوں اور سرداروں کے پاس پیغام لے کر کے جا رہے ہو اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, ایسا لباس دیکھ کر وہ تم کو کیا سمجھیں گے, حقیر سمجھیں گے. تمہارا یہ ان کے نزدیک تو یہ اس طرح لنگی باندھنا بہت چیز ہے, ذلت کی چیز ہے, ذرا اپنی لنگی نیچی کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں, ہکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے, اس سے میں ذرا بھی ہٹ سکتا نہیں ہوں. ہاں واقعہ یہ ہے, جس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے نا. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کا قصہ, 30-40 سال ہو گئے تقریباً, دلی کا ایک بڑا مصروف بازار ہے, وہاں جو ہے دو یورپین تھے, کان میں بالیاں تھیں, بال آدھے ادھر کے تھے, آدھے کٹے ہوئے تھے, آدھے جو ہے سر کے تھے, اس طرح جو جیسا آپ دیکھتے ہیں نا یہ ہپی کٹ اور یہ سب, اس طرح دو نوجوان دو جا رہے تھے یورپین. اس بازار کے سارے دکاندار उनको देख रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन इन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। क्यों? उनको अपने इस पर मस्ती थी। उनके नज़दीक यही स्टाइल क्या था, फख्र की चीज था। लोग हंसते रहे, उनका वो कहेंगे इनका क्या बिगड़ा, हमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के साथ ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज लिबास में, चाल में, ढाल में ऐसा इख्तियार करें लोग हंसते हों तो हंसते रहें, लोग समझें मुझे महरूम वक़ार व तमकी पर, वो न समझे मेरी बज़्म के काबिल न रहा। हंसते हो तो जाओ बाढ़ में तुम्हारे, हम तो हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करेंगे। तो बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाहता था कि ये लायानी, ये क्रिकेट की बहसें, फुटबॉल की बहसें, मैचों की बहसें, उसके अंदर हमारे नौजवान अपने घंटों को ज़ाया और बर्बाद करते हैं और उसके नतीजे में उनके दिलों में उन खिलाड़ियों की मोहब्बत जो घर कर जाती है, वो मोहब्बत ऐसी ख़तरनाक है कि वो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। हजरत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी के इंतकाल का वक्त आया, उसकी ज़बान पर कलमा नहीं चढ़ रहा था। हजरत से लोगों ने कहा कि आप तवज्जो डालिए, तो हजरत ने तवज्जो डाली, कहा कि ये आदमी गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती की इसकी आदत थी, उसकी वजह से ये कलमा उसकी ज़बान पर नहीं आता। मैं इस पर तवज्जो कर रहा हूँ तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो हकीकत ये है कि ये मोहब्बतें जो है ना, पता नहीं हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इसलिए अपने आप को ज़रा सोचना, अपनी ज़िंदगी का हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं और हमें कैसा रहना चाहिए, यह हर वक्त हमारी निगाहों के सामने हो। तो बहरहाल ये जो फजूल बहसें हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आम हो गई है, जहाँ दो चार आदमी जमा हुए, और अब तो ये क्रिकेट और फुटबॉल की मोहब्बत कोई नौजवानों की खसूसियत नहीं रही, बूढ़े भी इसमें जो है चार कदम आगे हुआ करते हैं। सुना है कि नहीं? हमारे एक दोस्त सुनाते हैं कि वहाँ एक मरतबा एक मैच हो रहा था, तो मैच के यहाँ मैच में जो है वो मैच तो अपनी जगह पर हो रहा होगा, कहीं टीवी के ऊपर उसका ये आ रहा होगा मंजर, लोग देखते थे वो मंजर भी देख रहे, उस जो लोग देख रहे होते हैं वो बाहर भी, शहरों के अंदर किसी दुकान पर चल रही है टीवी तो बाहर भी एक जमघटा है, और पीछे जो है वो गाड़ी वाले हुटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं, कोई वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। तो कहा एक बड़े मियाँ थे, उनको शौक़ इतना था कि वो नौजवानों ने उनको ये करने के लिए वो कनेक्शन बिजली का क्या कर दिया, ये कर दिया। तो अब किसी ने कहा वो फलानी जगह चल रहा है, और वो बूढ़े जो है चलने की ताकत नहीं रखते थे, तो भी वैसे तो लोगों को यूँ कहते थे कि मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन जब ये इधर का ये ख़त्म हुआ तो किसी न किसी तरह गिरते पड़ते भी वहाँ पहुँचे। ये यानी ये है मोहब्बत। दोबारा मैं तो ये अर्ज़ करने जा रहा था कि आज हमारी ज़िंदगियाँ इस लायानी के हवाले हो चुकी, ये इस तरह की बहसें हम करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी जो हमें अता फरमाई है वो बड़ी कीमती है। ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड ऐसा कीमती है कि सारी दुनिया मिलकर के उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। वाकया ये है कि आप एक मिनट के अंदर बहुत कुछ कमा सकते हैं। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मेराज में, वहाँ हज़रत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहिम ने, आपने सुना भी होगा फ़ज़ाइल ज़िक्र में ये रिवायत है, हज़रत इब्राहिम ने कहा अपनी उम्मत से कहियो कि जन्नत जो है वो तो चटियल मैदान है, उसके दरख्त हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी आप जितना इन कलिमात को पढ़ेंगे उतने दरख्त जन्नत के अंदर लग जाएंगे आपके लिए। एक दरख्त एक किस पर लगेगा, एक सुभान अल्लाह के ऊपर। अब ये दरख्त कितना कीमती है आप दुनिया के एतबार से देख लो, यहाँ कोई आदमी कोई ज़मीन खरीदे और उसमें लीची का बाग लगाना चाहे, आम का बाग लगाना चाहे, और उसमें जो है आम के या लीची के 100 पेड़ अगर लगाना चाहता है तो एक दो पैसे खर्च होंगे, नहीं, वो ज़मीन भी उसके लिए मुनासिब होनी चाहिए। हज़ारों रेंट से वो ज़मीन ख़रीदेगा, उसके लिए जो है वो बीज या उसका कलम लाएगा और खाद डालेगा। मतलब यह है कि हज़ारों लाखों रेंट खर्च करने के बाद वो जो है ना वो 100 पौधों वाला 100 दरख्तों वाला लीची के 100 दरख्तों वाला वो बाग क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है, कितनी मुद्दत के बाद ये चीज़ उसको मिलेगी। और यहाँ जन्नत का दरख्त, आपने सुबहानअल्लाह पढ़ा और जन्नत में आपके लिए दरख्त लग गए। जन्नत का दरख्त कितना कीमती, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जन्नत और जहन्नम का मंजर पेश कर दिया। गोया मस्जिद की दीवार में अल्लाह ने आपको जन्नत का गोया सीन भी दिखला दिया, जहन्नम का सीन भी दिखलाया। को जन्नत दिखलाई गई बाकायदा, जहन्नम दिखलाई गई। चुनांचे जहन्नम जब दिखलाई गई तो आप पीछे हटे उसकी आग की तपिश से अपने आप को बचाने के लिए, और जन्नत दिखलाई गई तो नमाज के दौरान ही आपने हाथ यूँ बढ़ाया, फिर रख लिया। नमाज के बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आज तो आपने कुछ ऐसे काम नमाज के दौरान किए जो पहले आप कभी करते नहीं थे। आपने, हमने देखा कि आप पीछे हटे जैसे किसी चीज़ से अपने आप को बचा रहे हैं। आपने, हमने देखा आपने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इस नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने मेरे सामने जन्नत और जहन्नम को पेश किया था। जब जहन्नम आई तो जहन्नम की आग की तपिश से बचने के लिए मैं पीछे हटा, और जब जन्नत दिखलाई गई तो मैंने चाहा कि जन्नत का एक खोशा अंगूर का तोड़ लूँ, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया था। आगे बुखारी की रिवायत है, ये फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं तोड़ लेता तो तुम लोग कयामत तक खाते रहते तो भी वो ख़त्म होता नहीं, क्योंकि जन्नत का है ना, जन्नत की कोई नेमत ख़त्म हो सकती, दुनिया फ़ानी है, आखिरत तो गैर फ़ानी है। तो गोया उस कोशे में से कोई, उसकी खासियत ये होती कि कोई ने एक दाना निकाला तोड़ा तो खुद ब खुद दूसरा दाना ऑटोमेटिक उसकी जगह पर आ जाता। तो जन्नत के खोशे का यह हाल है कि कयामत तक सब खाते रहें तो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। तो एक दरख्त तो कैसा होगा, और वो दरख्त तो कितना कीमती होगा, और वो दरख्त तो हमको मिलता है किसके बदले में, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला, आप घड़ी लेकर बैठ जाओ और देख लो, एक मिनट में आप अगर इत्मीनान के साथ सुबहानअल्लाह 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 पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ एक मिनट के अंदर 30-40 तो पढ़ ही लेंगे, है या नहीं। और 5 मिनट के अंदर तो 200-300 मरतबा पढ़ लेंगे। गोया आप 5 मिनट के अंदर जन्नत में अपने लिए कितने दरख्त लगवा सकते हैं, 300 दरख्त। कितना आपका ये वक्त कितना कीमती है अंदाज़ा लगाओ। दुनिया के 100 दरख्त का बाग हासिल करने के लिए हमें हज़ारों रेंट और लाखों रेंट खर्च करने पड़े थे, तो दुनिया जन्नत के 300 दरख्त वाला यह हासिल करने के लिए हमको 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ी। ये कितना हमारा वक्त क्या है, कीमती है, मैं उसको बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई है, बड़ी कीमती है। इस ज़िंदगी में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ साहब सिखरवी दामत बरकात हूँ, वहाँ दारुलूम कराची के अंदर वो मुफ्ती भी हैं, हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में, उनके खुतबात में एक किस्सा पढ़ा कि एक अल्लाह वाले थे जिनको कशफ़े कुबूर होता था। कशफ़े कुबूर का मतलब ये है कि अल्लाह के बाद बंदे ऐसे, वैसे तो कब्र में क्या होता है मैं और आप जानते नहीं, तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम वहाँ पास में बैठे हों तो भी हमें उसका पता नहीं चलता। लेकिन बाद अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने वो हाल उसका खोल देते हैं, उनको अल्लाह ताला गोया दिखला देते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। اللہ والے قبر کے پاس سے گزرے ان کو کشف قبور ہوتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ قبر والا قبر کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اسی حالت کشف میں اس قبر والے کے ساتھ بات چیت کی. وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کروا دیتے. انہوں نے اس قبر والے سے کہا, بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اپنے بولتے ہیں نا میٹر بند ہو گیا, ہیں میٹر بند ہو گیا, یعنی اب کوئی نیکی بھی نہیں ہو سکتی اور گناہ بھی نہیں ہوتا, ختم ہو گیا دنیا, زندگی پوری ہو گئی. تو جب موت آتی ہے تو موت کی وجہ سے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی بھی عمل ہو, نیک عمل ہو, برا عمل ہو. اور میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ ان بزرگ نے اس صاحب قبر سے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں وہ قبر والا کیا کہتا ہے کہ حضرت دیکھو میرا جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد مجھے دفن کیا گیا تو جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بخاری میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں, اور ابھی تو ان کے جانے کے ان کے جو ہے جوتوں کی کھڑکنے کی آواز سنتا ہے کون, وہ مردہ, اور دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو سوال کرتے ہیں, مر ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تم اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سلسلے میں کیا کہتے ہو. حضور کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اب اس میں کیسے بات تو کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک فاصلہ ختم کر دیا جاتا ہے, جو بھی شکل ہو بہرحال. تو یہ تین سوال ہوتے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے مخلص وہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے. تو کہا میں بھی جب انتقال کے بعد مجھے دفن کیا گیا تو میرے پاس یہ دونوں فرشتے آئے, مجھے سوال کیا اور میں نے ان تینوں سوالات کے برابر جواب دیے, گویا صحیح جواب دیے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ تم نے صحیح جواب دیے, تم کامیاب, لیکن چونکہ ابھی تو قیامت قائم ہونی باقی ہے, جب قیامت قائم ہوگی تب وہ تمام مردے جو حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں ان کو پھر اٹھایا جائے گا. وہاں تک تو وہی ہیں, کہاں, اپنی قبروں میں, یا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں, یہ دنیا اور دنیا کے بعد جو عالم آتا ہے وہ عالم برزخ اور اس کے بعد پھر عالم آخرت. تو عالم برزخ یہ بیچ کا گویا وہ ویٹنگ روم ہے, یوں سمجھیے. تو آپ کو اس ویٹنگ روم کے اندر قیامت تک کے لیے اسی میں رہنا ہے, سمجھنا ہے. اور چونکہ تم نے صحیح جوابات دیے ہیں اس لیے تم کو یہاں آرام سے رکھا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کھڑکی جنت سے کھول دی جاتی ہے, جہاں اس کو راحت ہو, جنت کی راحتیں معلوم یہ ہوتی ملتی ہیں. تو بہرحال کہا میں نے صحیح جوابات دیے تو اب مجھے یوں کہا گیا کہ اب تم آرام سے رہو قیامت قائم ہونے تک اسی اپنی قبر میں, اور یہاں تم اس درمیان میں اپنے لیے جو مشغلہ چاہو, یعنی اپنا وقت گزارنے کے لیے جو کام کرنا چاہو ہماری طرف سے ہم اس کی آپ کو کیا دیں گے, اجازت دیں گے, تم کیا چاہتے ہو. تو اس آدمی نے کہا مجھے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت سے بہت محبت تھی, اس لیے میں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے. کہاں, قبر کے اندر. کہا مجھے اجازت مل گئی اور میں جب سے دفن ہوا ہوں تب سے آج تک ان بزرگ سے جو بات ہوئی نا وہاں تک کہا میں نے 70,000 قرآن پورے کیے ہیں, اتنا اتنے وقت وقفے کے اندر. پھر جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ آگے پھر وہ مردہ کیا کہتا ہے, وہ صاحب قبر قبر والا ان بزرگ سے, اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. وہ بزرگ ایک دم چونکے, انہوں نے کہا کہ ابھی کیا بات ہے. تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ یہ 70,000 قرآن میں نے یہاں دنیا میں نہیں پڑھے, کہاں پڑھے, قبر میں, یعنی زمین کے نیچے جانے کے بعد وہاں کوئی بھی عمل ہو اس پر کوئی نیکی ملتی نہیں ہے. گویا یہ ٹائم پاس ہے. اسی 70,000 قرآن کی تلاوت وقت گزاری کا کام تو دیا مجھے, لیکن میرے نام اعمال میں اس تلاوت کی وجہ سے ایک بھی نیکی کی زیادتی نہیں ہوئی. جبکہ تمہارا سبحان اللہ, تم تو ابھی دنیا میں ہو, تمہارے اس سبحان اللہ کے اوپر کیا ہے, تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے بھائی, ہے نا. اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, سنت کے بڑے عاشق تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک قبر پر نظر پڑی تو اپنی سواری کے اونٹ سے اتر کر کے دو رکعت پڑھی. لوگوں نے دیکھا, لوگ یوں سمجھے شاید یہ قبر جو دیکھی شاید اس قبر میں ان کا کوئی پہچان والا دوست عزیز ہوگا, اس کے دعا کرنے کے لیے انہوں نے یہ دو رکعت پڑھی ہوگی. نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ ابھی قبر کو دیکھنے کے بعد یہ سواری سے اتر کر دو رکعت کیوں پڑھی؟ تو اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کا انتقال ہو جائے گا تو اپنی قبر میں جب ہوگا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع مل جاتا. اب تو نہیں, مر گیا ہے تو اب تو دو رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ہے, گویا تمنا کرے گا, لیکن وہ موقع تو اب ہاتھ سے جا چکا. یہ حضور کا ارشاد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی میں جو موقع دیا ہے اس سے کیا کرو, فائدہ اٹھاؤ. یہ آپ کے اس ارشاد کا مقصد ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کو دیکھ کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ گیا جو میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ وہ قبر میں جانے کے بعد تو وہ تمنا کرے گا اور موقع ملے گا نہیں, لیکن ابھی تو مجھے موقع ہے اس لیے میں نے اتر کر کے دو رکعت پڑھ ہی لی. یہ دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے نا, یہ گزرتی جا رہی ہے, ہمارے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے, ہمیں اس کو وصول کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور فائدہ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے. یہ ویسے تو زندگی کے اوقات بہت قیمتی ہیں, لیکن ان قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے کام کا ہے, ورنہ بیٹھے ہیں بیکار بھی بیٹھے ہیں, اگر کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں ایسے ہی وقت گزر رہا ہے, تو گویا یہ دولت مفت میں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. یہ سمجھیے مفت میں جا رہی ہے, ہم اس دولت سے جیسا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. فائدہ تو اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہم اس وقت کو کسی ایسے کام میں لگاویں جس سے ہمیں ثواب ملے اور وہ ثواب ہمارے نام اعمال میں جمع ہوتا ہو. تو گویا اس صورت میں ہم اپنی زندگی کے ان اوقات کی قیمت اندر یہ کریں گے کیا, اپنے نام اعمال میں اس کو گویا داخل کریں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو لایانی ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایانی سے بچائے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ اپنی زندگیوں کو سوچئے کہ ہماری 24 گھنٹے میں کتنے اوقات ایسے ہیں جن کو ہم یوں ہی کیا کر رہے ہیں, برباد اور ضائع کر رہے ہیں. نہ اس سے ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے نہ آخرت کا, ایسی باتوں میں لگ جاتے ہیں بیکار باتوں میں, بلکہ عام طور پر تو گناہ کی باتیں ہوتی, کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کا ٹٹھا کر رہے ہیں, کسی کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہیں, گناہ کی چیزیں. اور گناہ نہ ایسے ہی تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں تو یہ فضول باتوں میں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں. کسی آدمی کے پاس بڑی دولت ہو, روپیے ہوں, ان روپیوں سے وہ پتھر خریدے تو ایسے آدمی کو لوگ کیا کہیں گے؟ پتھر میں اگرچہ کوئی نقصان تو نہیں ہے, پتھر سے اس کو کوئی یہ نہیں پہنچتا, لیکن کوئی یوں کہے گا نا اتنے قیمتی سرمایہ کو برباد کیا کائی کے ذریعے سے پتھر خرید کر, ان روپیوں سے تو آپ بہت اچھی اچھی قیمتی چیزیں خرید سکتے تھے. تو بہرحال یہ لایانی کے اندر ایسے ایسے کاموں میں ایسی چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اپنے اوقات کو صحیح طور پر وصول کرنے کی. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیارکم اطولکم اعمارا و احسنکم اعمالا، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لمبی زندگی پاویں اور اچھے عمل کریں. اسی لیے ایک دوسری حدیث ہے، خیر الناس من طال عمره و حسن عمله، سب سے بہترین آدمی کون؟ جس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی اور اس لمبی زندگی میں اس نے کیا کیا؟ نیک اعمال کا اہتمام کیا. اور سب سے بدتر وہ ہے تو لمبی زندگی ہو اور گناہوں میں مبتلا گناہوں میں گزار دے. تو بہرحال یہ زندگی کے اوقات کو صحیح گزارنے کی حضور ہمیں تاکید فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو امت کے ساتھ ایسا ہے جیسا باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ. باپ اپنی اولاد کی ہر طرح بھلائی اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی میری اولاد کیا ہو جاوے، کامیاب ہو جاوے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ وعلمکم، کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہر چیز باپ کیا کرتا ہے؟ سکھلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بھی تم کو ہر چیز سکھلاتا ہوں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتلایا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسی روایت میں ہے، آ کوئی آدمی استنجے کے لیے بیٹھے تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے، اور جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو استنجا کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، اور جو ہے ہڈی وغیرہ سے استنجا نہ کرے. یہ گویا استنجے کے اندر جو چیزیں آپ نے بتلائی یہ کیا ہے؟ جیسے ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی جب تربیت کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کو کیا کرتا ہے. ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بیٹا یوں ہاتھ میں پکڑو لقمہ، بیٹا یوں بسم اللہ پڑھو، اس طرح منہ میں رکھو، اس طرح بیٹھو. باپ بیٹھنے کا طریقہ، لقمہ پکڑنے کا طریقہ، لقمہ لینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، وہ ہر چیز بتلاتا ہے. کیوں؟ باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ٹرینڈ ہو جاوے کہ وہ ہر چیز میں کیا ہو، وہ کامل و مکمل ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سب کچھ بتلایا، سکھلایا، اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا. مشکات شریف میں روایت ہے کہ ایوہ الناس لیس من شیئن یقربکم الی الجنت ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ. اے لوگو، ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے نزدیک کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، ایسے تمام کاموں کے کرنے کا میں نے تم کو حکم دیا. وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُم عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُم عَنْهُ، اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہو، اس سے میں نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری پوری خیر خواہی کر دی. کوئی چیز ہمارے یہ جو بھلائی کی ہو سکتی ہے نہیں چھوڑی، ہر ایک چیز کا حکم دیا، بتلایا. برائی کی ہو سکتی ہے نہیں چھوڑی، اس کا نقصان ہم کو بتلایا، اس سے روکا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کریں. اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھیے، ہمیں اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتلائی. ہماری اوقات ہیں، حضور فرماتے ہیں، سبحان اللہ یملأ المیزان، اور سبحان اللہ والحمد للہ یملأان ما بین السماوات والارض. ایک آدمی کو آدمی سبحان اللہ بولتا ہے تو سبحان اللہ بولنے سے اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ قیامت کے روز جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو ایک سبحان اللہ کے ثواب سے بھر جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ دو کلمے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ فضا جو ہے وہ سب ثواب سے بھر جاتی ہے. اتنا بڑا ثواب یہ زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا, یہ خلا جو ہے کوئی معمولی خلا ہے, کوئی اس کو پر کر سکتا نہیں, لیکن خالی ان دو کلموں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پورے خلا کو جو ہے ہمارے واسطے ثواب سے بھر دیتے ہیں. لیکن ہم میں کبھی کوئی اس کے لیے قاضہ پیدا ہوتا ہے سننے کے بعد؟ ابھی میں یوں کہہ دوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے یہ مسجد رینڈ سے بھر جائے گی تو سب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے, رینڈ کے نوٹوں سے بھر جائے گی تو سنتے ہی ہر ایک اس میں لگ جائیں گے. لیکن یہ جب کہا جا رہا ہے کہ ثواب سے بھر جائے گا زمین و آسمان کے بیچ کا حصہ, تو کبھی کوئی تقاضا ابھی بھی نہیں کر رہا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی جو قدر ہونی چاہیے ہم نے کی نہیں, اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اس لغویات سے بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر اپنے آپ کو لایانی سے کیسا بچاتے تھے, انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں وہ بیان کروں گا. اب تو یہ وقت ہو رہا ہے, آئندہ کل مجھے بھی اللہ توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے اور یہ باتیں میں عرض کر سکوں. اللہ ہم سب کو زندگی کے ان قیمتی اوقات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اللہ تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے تمام متعلقین اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما, نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما, عبادات کا اہتمام نصیب فرما, معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواری عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔